الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 14 پارے کے آخری پاؤں ان اللہ یأمر بالعدل سے ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی سب سے جامع آیت ہے جس میں خیر اور شر کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور یہی وہ عظیم و شان آیت ہے کہ ولید بن مغیرہ جیسا پکا کافر بھی اس آیت کے سنے کے بعد متاثر ہوئے بغیر نہ رہا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے آج تک عام مسلمان خطبہ جمعے کے خطبے میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر، جس میں تین چیزوں کی تلقین کی ہے، عدل سے کام لو، احسان سے کام لو، رشتہ داروں کو ان کو حق ادا کرو. عدل خالق کے درمیان، مخلوق کے درمیان دونوں سے تعلق رکھتا ہے. نیکی احسان کا نام نیکی ہے، مخلوق سے بھی نیکی کرو، خالق کے حق میں بھی نیکی سے کرو، کام کرو. اور پھر رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے، ان کو اہتمام سے ان کے حقوق ادا کرو. اور روکا کس سے ہے؟ بے حیائی سے، منکر سے، ظلم سے. آگے بتلایا، عہد کرو تو پورا کرو، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو سوت کاتی ہے اور شام کو پھر دھاگوں کو کاٹ دیتی ہے، ایسی نادانی کرتی ہے. اللہ کے نام کو غلط کاریوں کے لیے مت استعمال کرو، قسموں کو غلط کاموں کے لیے مت استعمال کرو. کتنی غلط بات ہے، دنیا کے چند مفادات کے خاطر اللہ کی آیتوں کا غلط مطلب مانا بتانا، اس کو بیچ دینا. پھر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وعدہ فرمایا ہے، پیغام دیا ہے، جو بھی ایمان کی زندگی اختیار کرے گا اللہ اسے خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے حیات طیبہ ملے گی. حضرات مفسرین نے لکھا، حیات طیبہ کیا چیز ہے؟ اللہ سکون دے گا، اللہ محبتوں کی فضا نصیب فرما دے گا، اور جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس پہ قناعت اور دل سے اس پہ رضا نصیب فرما دے گا. اگر کسی کو یہ مل جائے تو اس کی دنیا بھی جنت ہے بھائی، اس کی جنت دنیا بھی جنت ہے، اس کی جھونپڑی بھی کوٹھی ہے. اور اگر یہ نہ ملے تو جھونپڑی بھی آگ کی بھٹی ہے بھائی، جھونپڑی بھی آگ کی بھٹی ہے، کوٹھی بھی آگ کی بھٹی ہے. سکون، عزت، محبت کی فضا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اطمینان، یہ حیات طیبہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. ایمان کی زندگی بھی اللہ عطا فرما دیں گے. ایمان کی زندگی یعنی ایمان کا ہر تقاضا، زندگی کے ہر حصے میں زندہ کرنا، یہ ایمانی زندگی جو لے کے آئے گا اللہ کی طرف سے یہ انعام پائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی طرف سے آیتوں کا منسوخ ہو جانا، دوسری آیت کا بھیج دینا، اللہ جانتا ہے کون سی آیت کس وقت اس کی ضرورت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا کہ جو بھی بستی، جو بھی علاقہ، جو بھی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گی اللہ اسے ایک سزا دے گا اس دنیا کے اندر، وہاں سے امن اٹھا لے گا، وہاں دلوں کا سکون ختم کر دے گا. ہر وقت وہ خوف زدہ رہیں گے اور اندر کے فقیر بن جائیں گے. جب نعمتوں کی ناشکری ہوگی اللہ یہ سزا اس دنیا کے اندر بھی دیں گے، اس کا تذکرہ ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو ایک فرد لیکن پوری امت ہیں، مشرک نہیں ہیں، موحد اعظم ہیں، اللہ کی طرف یکسو ہونے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا بڑا شکر بجا لانے والے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو تلقین فرمائی ہے، آپ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، اچھے انداز سے. اگر کسی کو بات سمجھانی ہے دلائل سے انہیں سمجھائیں. زیادتی کریں صبر کر لیں، زیادتی کر لیں صبر کر لیں. اللہ رب العزت اہل تقوی اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر 15 پارہ ہے، سورہ اسراء ہے، معراج کا واقعہ جو محمد الرسول اللہ کا خاص اعزاز ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں اللہ نے مکہ سے اٹھایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر آسمانوں پہ، اور آخ جنت کے اور مناظر کا دکھانا، اور پھر اسی گھڑی دنیا میں واپس کر دینا، یہ اللہ کے نبی کا ایک خاص اعزاز ہے جسے معراج کہتے ہیں، جسے معراج کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا، یہ خواب میں نہیں ہے، خواب میں تو میں اور آپ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں بھائی۔ خواب کی بات ہوتی تو پھر اس کو اتنے اہتمام سے قرآن میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خواب میں تو پتہ نہیں آپ لوگ بھی کہاں سے کہاں اور کہاں سے کہاں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جسمانی سیر تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں پہ، اور پھر آخرت کے سارے مناظر کا دکھانا۔ تو الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، مسجد اقصیٰ یہ پورا خطہ تھا، شام تھا، فلسطین تھا، یہ پورا خطہ یہ مسجد اقصیٰ کا ارد گرد، جہاں اللہ نے مادی طور پر بھی زمین کو بڑا زرخیز، باغات، پھلدار ماحول وہاں بنایا، اور روحانی طور پر بھی وہاں انبیاء کا مسکن رہا ہے، انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ ہمارا بھی شام جانا ہوا تو ایک بستی بالکل سرحد پہ، شام کی سرحد پہ، ترکی کے اندر، اس کا نام ہی یہی ہے، مدینۃ الانبیاء، انبیاء کی بستی، اس کا نام عرفہ ہے، عرفہ، جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور پیدائش، وہ جگہ آنکھوں کے سامنے سے گزری، اسے دیکھا۔ تو یہ پورا خطہ روحانی طور پر بھی اور مادی لحاظ سے بھی بڑا مبارک خطہ ہے، لنوریہ من آیاتنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شام میں یہودیوں بنی اسرائیل کی حرکتیں اور ان کا فساد، پھر بخت نصر بادشاہ کا مسلط ہونا اور ان کی در و دیوار کو پامال کرنا اور انہوں رسوا کر دینا، اس سزا کا تذکرہ۔ پھر انہوں نے سرکشی کی، پھر اللہ نے مجوسی ان پر مسلط کر دیے اور انہوں نے بھی ان کو زیر و زبر کر دیا۔ اللہ نے کہا اگر زیادتی کرو گے پھر تم پہ کوئی عذاب کا کوڑا تم پہ مسلط ہو جائے گا۔ ان قریب میں ہٹلر جیسا آدمی، وہ ایسا لگتا تھا خدائی کوڑا یہودیوں پہ برسا تھا، ان کی شرارت پر کتنوں کو اس نے مار دیا، قتل کر دیا، کتنوں کو اس نے زندہ جلا دیا۔ لیکن آج پھر یہودی اپنی سرکشی کے انتہا پر ہیں، پتہ نہیں اللہ کا کورا ان پہ اب کب برستا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ نے آخرت کے نام اعمال کا تذکرہ، اللہ حساب لیں گے، حساب لیں گے، حساب لینے میں اکیلے ہی کافی ہیں، اور جن کی زندگی کا مقصد اور مطلب آخرت ہے، اللہ ان کی محنت کی بڑی قدردانی کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے بہت ساری ہدایات فرمائی ہیں جس سے شخصیت بنتی ہے، جس سے معاشرہ اور سوسائٹی سنورتی ہے، جس سے عزت اور سعادت کی زندگی ملتی ہے، بہت ساری ہدایات ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں ایک ہے شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اور پھر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بڑھاپا ہے، بس اوقات طبیعت میں بچپنا آ جاتا ہے اور اصرار بچوں کی طرح کرنے لگتے ہیں، اور بات بات پہ جسے کہیں کہ غضبناک ہو جاتے ہیں، پھر بھی اف تک نہ کہنا، پھر بھی اف تک نہ کہنا، کندھے جھکا دینا، خدمت کی خدمت میں آگے بڑھنا، اور ان کی خدمت میں ان کو ان کا دل ٹھنڈا کرنا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، اس کا تذکرہ۔ وآتِ ذی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کا خیال رکھو، بخیل نہ بنو، بخیل نہ بنو، بخیل نہ بنو، اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اتنا بھی نہ خرچ کرو کل خود تنگ دست ہو جاؤ۔ اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو، قتل مت کرو، اور نہ حق کسی کو مت مارو، اللہ کا اور مخلوق سے کیا عہد کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ اور تول میں پورا پورا دو، عہد شکنی مت کرو، زمین پہ تکبر مت کرو، نہ تو تم زمین آس پہاڑوں پہ چڑھ سکتے ہو چوٹی پر، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، عاجزی اور انکساری کی چال چلو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کا کلام مختلف زاویوں سے اور مختلف انداز سے اپنا پیغام دیتا ہے، یہ نصیحت کا سامان ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا تذکرہ کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اچانک آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان سے اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔
پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے بندوں کو پیغام سناتے رہو، ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے، ہاں جب ان کے خوشحال لوگ نافرمانی پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی پکڑ آیا کرتی ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو جو عزت بخشی، مرتبہ بخشا، اس کا تذکرہ فرمایا، اپنے حبیب کے واسطے سے ساری انسانیت کو سبق دیا، صبح اور شام نمازوں کا اہتمام کرو، اور خصوصاً فجر کی نماز میں جہاں سارے فرشتے رات والے بھی اور صبح والے بھی فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو۔ اللہ نے تمہیں مقام محمود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مرتبہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ مشرک آئے آپ سے چند سوال کرنے کے لیے، انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا، روح کیا چیز ہے؟ بتایا روح اللہ کا حکم ہے، جسم اللہ نے زمین کی مٹی سے بنایا ہے، اس کی نشو نما، صحت اور اس کی بقا کا نظام بھی اللہ نے مٹی میں رکھا ہے، سبزیاں، اناج، پھل، یہ سارے زمین سے رکھے ہیں جسم کی غذا بھی، اور روح آسمان سے آیا ہے، اس کی تازگی اور صحت اور اس کی قوت اور توانائی کا نظام بھی اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، جو اسلام ہے، جو قرآن ہے، جو اللہ کی پسند کی زندگی ہے، وہ روح اور اندر کی انسان کی غذا ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر وہی مشرکین کے گھٹیا سوال کہ اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ کے پاس تو محلات ہونے چاہیے تھے، سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے تھے، اور آپ کے پاس تو لہلہات انگور کے اور کھجوروں کے باغات ہونے چاہیے تھے، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہم نہیں مان رہے، آسمان سے عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور کہنے لگے اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے سامنے کوئی فرشتہ اترے، آپ کو پیغام ہمارے بارے میں دے، تب مانیں گے۔ مذمت فرمائی، بتا دو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، جو اس کا پیغام ہے وہ پہنچا رہا ہوں، میں مختار کل نہیں ہوں کہ جو تمہاری چاہت کے وہ پورا کر دوں، جو تمہاری مرضی میں پورا کر دوں، میں مختار کل نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے اپنا پیغام دیتا ہے، تمہیں سنا رہا ہوں، اس کا تذکرہ۔ فرمایا جو ہدایت پہ چلے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، خوشخبریاں بھی ہیں اس میں، ڈرانے کا سامان بھی ہے، اللہ کو پکارو، سارے اللہ کے نام بہت اچھے ہیں، اللہ تمہاری فریاد کو سنتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اصحاب کہف، سورہ کہف کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمانوں اس سورت کو جمعے کے دن پڑھ لیا کرو، تمہارے دونوں جمعے کے درمیان کا جتنا حصہ ہے اس سورت سے وہ سارا منور ہو جائے گا، اس سورت کا اہتمام مسلمان جمعے کے دن کیا کرتے تھے، اس میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور خصوصاً اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، غار والوں کا تذکرہ ہے۔ ہم جب شام سے اس دفعہ واپس آ رہے تھے تو ہمیں جو ترکی رہبر تھا وہ ہمیں ایک پہاڑی پہ لے گیا اور اس غار میں لے گیا، کہا یہ اصحاب کہف کی غار ہے، وہ ہمیں اندر لے گیا، وہاں اندر جانے کا موقع ملا۔ تو اصحاب کہف یہ مشہور نوجوان ہیں جو اس زمانے کا دقیانوس بادشاہ، جو انہیں شرک پہ آمادہ کر رہا تھا اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنے پہ ان پہ جبر کر رہا تھا، لیکن یہ نوجوان جنہیں اللہ نے ایمان کا نور دے دیا تھا، انہیں ایمان کا نور دیا تھا، وقت کے حکمران نے اور دائیں بائیں کے لوگوں نے ان کے سامنے دولت بھی رکھی اور بڑے بڑے عہدے بھی رکھے اور معیار زندگی کی بلندی، اس کی ترغیبات بھی سامنے رکھی، لیکن سبحان اللہ ایمان کے مقابلے میں انہوں نے سب کو نظر انداز کر دیا، اور کچھ اپنے آ کر خیرخائی میں کرنے لگے، کہنے لگے کھاؤ گے کہاں سے، معاش کا کیا ہوگا، معیشت تمہاری کیسے چلے گی، کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مر رہے ہو، سارے معاشرے سوسائٹی سے کٹ کر زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ نوجوان کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، جو رب زمین و آسمان کو پالتا ہے وہ ہمیں بھی پال لے گا، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ ارے بھائی جتنے فتنے آ رہے ہیں نا، سارے معاش اور معیشت کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، ایمان جا رہا ہے، عزتیں جا رہی ہیں، شرم و حیا جا رہا ہے، لقمہ حلال جا رہا ہے، غیرت رخصت ہو رہی ہے، کیا ہے معاش کا کیا ہوگا، معاش کا کیا ہوگا، معاش کا کیا ہوگا، ہاں؟ تو ان کے سامنے میں معیار زندگی کی بلندی، معیار زندگی کی بلندی، دولت کے ڈھیر، اور پھر انہیں دھمکانا اور ان کے دھمکی، سب کچھ ہے، لیکن نوجوان کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی مخلوق کو پالتا ہے، اڑتے ہی پرندے گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام کو پیڑ بھر کے آتے ہیں، اور پہاڑ اور چٹان کے اندر کیڑا ہوتا ہے، وہ بھی غذا اسے بھی مہیا ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ رب ہمیں بھی پال لے گا، وہ رب ہمیں بھی پال لے گا۔ اسی کا تذکرہ ان نوجوانوں کا، نکل کھڑے ہوئی ہے جان بچانے کے لیے اللہ کے سہارے پر۔ اللہ بھی تو اللہ ہے بھائی، اللہ بھی تو اللہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سفر میں نکل کھڑی ہوئی ہے، ایک غار میں جا کر آرام کرنے لگے کہ پھر اگلا سفر شروع کریں گے، اللہ نے نیند طاری کر دی۔ اور کیسی نیند ہے بھائی، ایک صدی، دو صدیاں، تین صدیاں، 309 سال تک سوتے رہ گئے۔ قرآن ہے قرآن، سورہ کہف، 309 سال تک سلاتے رہے، اور اللہ کتنے پیار سے کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم کروٹے دیتے ہیں کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، ہم کروٹے دیتے ہیں۔ کیا اللہ کا شفقت اور پیار بھرا جملہ ہے، میں اپنے بچوں کو کروٹے دیتی ہے نا، ابا اپنے بچوں کو کروٹے دیتا ہے، اللہ کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم کروٹے دیتے ہیں۔ ادھر سورج کو حکم دیا، میرے پیارے لیٹے ہیں، زندگی کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے، ذرا اس پر اپنی تازہ شعائیں ڈالتے چلے جانا۔ آسمان کے چاند کو حکم ملتا ہے، میرے پیارے لیٹے ہیں، اپنی شعائیں ان پہ ڈالتے جانا۔ ہواؤں کو حکم ہوتا ہے، میرے پیارے لیٹے ہیں، اپنی ہوا کے تازہ جھونکے ان پہ ڈالتے چلے جانا۔ 309 سال تک سلایا، آنکھ کھلی، ماحول بدل گیا، ملک بدل گیا، حکمران بدل گئے، مشرق ختم ہو گئے، موحد آ گئے، اللہ کے پیارے نیک دیندار حکمران اس ملک کے بن گئے، اللہ نے انہیں اٹھایا۔ اللہ کی شان، 309 سال نہ بھوک نہ پیاس، جیسی آنکھ کھلی، بھائی بھوک لگ رہی ہے، چلو کوئی کھانا تو لے کے آؤ، چلو کوئی کھانا تو لے کے آؤ، اللہ اللہ ہے، سلایا تو نہیں بھوک، اور اٹھے تو فوراً بھوک لگ گئی، ایک کو تیار کیا، جاؤ کھانا لے کے آؤ، لیکن احتیاط کرنا کہیں کسی کی نظر نہ پڑے، پھر مصیبت میں کہیں نہ ہو جائیں، گرفتار ہی نہ ہو جائیں، احتیاط سے جانا۔ لیکن ہوٹل والے کا بھی خیال رکھنا، کوئی اچھے ہوٹل والے کا دیکھنا، تاکہ لقمہ حلال ملے، اس لیے کہ حرام اور مشکوک لقمہ ساری روحانیت کو ختم کر دیتا ہے، اور سارے اندر کی ایمانی نور کو بجھا دیا کرتا ہے۔ احتیاط سے جانا اور کھانا لے کے آنا۔ یہ سکے لے کر گئے، پرانے سکے، اور جب ہوٹل پر پہنچے تو اس نے کہا میاں سکے کون سے لے کے آئے ہو، نئے کھرے سکے لاؤ۔ کہا کل تو یہاں سے جا رہے ہیں اور اب یہ کھوٹے ہو گئے ہیں، ابھی یہ کھوٹے ہو گئے ہیں۔ تو اسے اپنے ملک کی پرانی تاریخ کا اندازہ تھا، چند نوجوان تھے، غائب ہو گئے تھے، کوئی پتہ نہیں لگا۔ اس کو پکڑا، تم وہی تو نہیں ہو، کیسے جھوٹ بولے؟ کہا وہی ہیں۔ کہا نہ گھبراؤ، حکمران بدل گیا، ماحول بدل گیا، ملک کا نظام بدل گیا، اللہ کا نیک بندہ موت کا حکمران ہے۔ اسے پکڑ کر دربار میں لے گئے، عین اس وقت کا بادشاہ سجدے میں گرا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میرے ملک کے کچھ لوگ مرنے کے بعد زندہ کرنے کا انکار کر رہے ہیں، کوئی ایسا برہان بھیج دے، کوئی ایسی دلیل بھیج دے، میں انہیں سمجھا سکوں کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ جب یہ نوجوان دربار میں داخل ہوئے، وہ سمجھ گئے اللہ نے برہان پیدا کر دیا، جو 309 سال سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، مارنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ نوجوان تھے، ان کے ہاں تاریخی مسجد بنی، مسجد کی تعمیر کی گئی، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس سوال آئے کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھا؟ آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ اللہ نے اپنے پیارے سے کہا یوں نہ کہا کرو کل بتاؤں گا، یوں کہا کرو انشاءاللہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا سوال کا جواب دوں گا۔ امت کو سبق دیا ہے بھائی، تمہارے سارے اسباب وسائل بنے ہوں، تیار ہوں، نتیجہ یقینی ہے، تب بھی کہو اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا. پہلے ڈاکٹر بھی لکھا کرتے تھے هو الشافی, شفا اللہ دیتا, شفا اللہ دیتا ہے. اور اب تو جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا کہتے انشاءاللہ, ہاں ہاں. اور جب سارے اسباب بنے ہوتے کہتے اب انشاءاللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ ایمان کا, ایمان کی ترجمانی کرتا ہے کہ اس کا اسباب پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد ہے. تو فرمایا آپ انشاءاللہ کہا کریں. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر دو شخصوں کا تذکرہ, ایک خوشحال باغات, ان باغات کے درمیان شاندار کھیتیاں اور اس میں نہریں جاری لیکن اللہ کا نافرمان. دوسرا تھا ساتھی, اس کے پاس یہ کچھ نہیں لیکن اس کے پاس بڑی دولت تھی, ایمان, اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت. وہ اپنے ساتھی کو سمجھانے لگا جو مالدار تھا باغات والا لیکن نافرمان اللہ کو بھولا ہوا تھا, کہ اللہ کا شکر بجا لا, اللہ کو نہ بھول. اس نے کہا یہ ساری میری محنت ہے, اللہ نے یہ سب کچھ میرا ہی ہے, یہ سب کچھ میرا ہی ہے اور میں نے کوئی نہیں مرنا, اور اگر مر بھی گیا تو اللہ اس کو مجھے اس سے زیادہ عطا کرے گا. تو اس کی نافرمانی کا تذکرہ پھر اللہ کی پکڑ ہے. پھر اللہ نے زندگی کی مثال دی, یہ زندگی ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو اور زمین پر پودا اگے, پھر پروان چڑھے, پھر اس پورے کھیت میں بہار آئے, اور پھر اس کے بعد دانے نکلیں, اور پھر اس کٹائی ہو جائے, اور پھر دانے الگ اور اس کا بھوسا الگ, اور پھر وہ چٹیل میدان, پتہ نہیں یہاں کس چیز کی کھیت موجود تھا, کچھ نام و نشان ہی نہیں ہے. ایسی انسانی زندگی ہے, ابتدا ہے اور جوانی ہے, اور جوانی کی بہار ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر ختم ہے, اور پھر دماغ میں بھی لوگوں اس کے نکل جاتا ہے, کون تھا بھائی کون تھا, سب ہی بھول جاتے ہیں. ایسی انسانی زندگی ہے, اسی کا تذکرہ. پھر اللہ کی بڑائی, اللہ کا تذکرہ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تاریخی واقعہ جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے, اس سپارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے آغاز میں. انشاءاللہ کل اسی سے آغاز کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.